نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلوات واتم التحيات. جو حضرات درس سماعت فرما رہے ہیں ہمارے سامعین سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے جوتے نکال کے جوتوں پر پیدا کیجیے, اور ہماری بچیاں جو بخاری شریف کا درس سن رہی ہیں پڑھ رہی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے اور دوسری بہنوں سے بھی. اخلاق علیک انک بالواد المقدس طوا, جوتے اتارنا ادب کا حصہ ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اپنے جوتے اتارو اس لیے کہ آپ وادی مقدس میں ہو. میں حدیث شریف پڑھتا ہوں, آپ حضرات بچیوں جو دورے کے ہمارے پاس طالبات ہیں وہ اس کو پڑھتے رہیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية, ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاصر فهو الجائر. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن مشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم طالبات اور خواتین اسلام اور برادران اسلام اور علماء کرام اور بزرگان ملت, آپ کو پتہ ہی ہے کہ درس حدیث کے لیے اس حدیث شریف کے درس کے لیے حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی تھے ان کو ملو کیا گیا تھا, وہ اپنے عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے, تو اب یہ قرائے فال میرے حق میں آ گیا اور میں ایک ادنا طالب علم ہوں, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, لیکن بہرحال ایک ذمہ داری کو نمٹانا تھا اس لیے ان حضرات نے مجھے بٹھا لیا. بخاری شریف کے ختم پر جمع ہونا دعا کرنا یہ قبولیتوں میں سے شمار کیا گیا تجربے کی روشنی میں, اس لیے اس کا ایک عمومی اہتمام بھی ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے, ان کے معمولات میں سے ہیں. اور ایک بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث مبارکہ کو کیسے پڑھایا جاتا ہے اس کا بھی اندازہ امت کو ہو جائے, کہ ہم ایک دم سطحی طریقے پر پڑھنے پڑھانے کے عادی نہیں ہوتے بلکہ بہت محنت ہوتی ہے اس پر, بہت کام ہوتا ہے اور بہت باریکی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے, پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, علم تحقیقی حاصل کیا جاتا ہے. مگر ظاہر ہے کہ اس طرح کے اب درس کا موقع نہیں ہے. ہمارے ختم بخاری کے موقع پر حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد, انہوں نے بخاری شریف کا درس دیا تھا, اس حدیث شریف پر 4.5 گھنٹے بیان فرمائے تھے اور بیماری میں تھے, تو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے علماء کتنی باریکی سے، کتنی تحقیق سے، تدقیق سے جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے پڑھنے پڑھانے کا نظام رکھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر واحد سلسلہ ہے جو ہمارے اپنے ایشیا میں پایا جاتا ہے، انڈیا اور پاکستان اور دوسرے جگہوں میں. مقصود اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھنے والی بچوں میں شوق آئے، اور جو لوگ شریک ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی شوق رحمت کی آئے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے. ماشاءاللہ سے بڑی تعداد میں مستورات جمع ہیں، وہ ہماری بچیوں کو جو عالمہ بن رہی ہیں 6 سال کی مسلسل محنت کے بعد، وہ دیکھ رہی ہوں گی رشک سے، خوشی سے، اور ان کے پیرنٹس جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، اور ہونا ہی چاہیے. آج بھی اگر وہ خوش نہ ہوں گے تو کب ہوں گے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی فیصلے کریں کہ ہماری بچیاں بھی اسی طرح پڑھیں، عالمہ بنیں. تربیت اولاد کی ہوتی ہے ماں کی گود میں، مکتب اول ہے ماں کی گود، اس میں شک نہیں. اگر عورت ہماری دین سے آراستہ ہو جائے گی، دین علوم سے آراستہ ہو جائے گی، تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری دنیا ہی آراستہ ہو جائے گی. جو عورت کا مزاج اور اس کی پسند ہوتی ہے وہی مارکیٹ کا بھاؤ ہوتی ہے. بازار میں عورت کی پسند ہوتی ہے، ہر بازار عورت کی پسند سے سجا ہوا ہے، دنیا عورتوں کی پسند سے سجی ہوئی ہے. تو اگر ہمارے خواتین میں، ہماری بہنوں میں، خواتین اسلام میں دین کی پسند آ جائے گی، قرآن کی پسند آ جائے گی، حدیث کی پسند آ جائے گی، مذہب کی پسند آ جائے گی، اسلام کی پسند آ جائے گی، تو آپ دیکھنا بازاروں میں بھی آپ کو اسلام ہی ملا کرے گا، سب چیزوں میں اسلام ہی آ جائے گا. اس لیے خاص طور پر ان بہنوں سے جو یہاں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ تشریف لائی ہوئی ہیں، حال اپنی تنگی دامانی کی شکایت کر رہا ہے الحمدللہ تعالی، اور بڑی خوشی کی بھی بات ہے جیسا بھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ بڑی تعداد الحمدللہ فارغ ہو رہی ہے. اس سال ہمارے پاس 23 بچیاں یہ بخاری شریف کا ختم کر رہی ہیں، یعنی بخاری شریف ہی نہیں ہے، یہ پورا دورے کا سال ہے. اس میں سیاح ستہ پڑھائے جاتے ہیں، بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، نسائی بھی ہے، ترمذی بھی ہے، موطئین بھی ہیں، یعنی موطئ امام مالک اور موطئ محمد، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابی شریف بھی ہے. تو یہ خاص حدیث ہی کی کتابیں پڑھانے کا سال ہوتا ہے، اور دوسری کچھ چیزیں اس میں نہیں پڑھائی جاتی. اس سے پہلے تفسیر ہوتی ہے، اصول تفسیر ہوتی ہے، اور حدیث کی کتابیں اس کے علاوہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. فقہ ہوتا ہے، اصول فقہ ہوتا ہے، پھر عربی زبان اپنی مہارت کے ساتھ، گرامر کے ساتھ پڑھوائی جاتی ہے، صرف بھی ہے اس میں، نحو بھی ہے اس میں، پھر ذہنی ایکسرسائز اور ذہنی منتقل ہونے کے لیے، ذہن کے اور وسعت کے لیے، استعداد پیدا ہونے کے لیے فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، منطق بھی پڑھائی جاتی ہے. عربیت کے کمال اور اس کے فنون کی نازکیوں، نزاکتوں اور باریکیوں سے واقفیت کے لیے علوم معانی پڑھائے جاتے ہیں، علم بلاغت بھی ہے، علم فصاحت بھی ہے، علم بدیع بھی ہے. ایک سلسلہ ہے پورا عالم دین کا، جس کو کورس کہتے ہیں عالم دین بننے کا، وہ پورا پڑھایا جاتا ہے ان 6 سالوں میں. تب کہیں جا کے شدھ بدھ اندازہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ قرآن پاک کیا ہے، کیا کچھ اس میں ہے، احادیث مبارکہ کیا ہے، کیا کچھ اس میں ہے. اور پھر اس کے بعد استعداد پیدا ہوتی ہے طالب علم یا طالبہ میں کہ قرآن سے بات کو لے سکے. عالمہ ہونے کے ساتھ ہی فوراً سے عالم نہیں بن جاتی یا عالم مرد نہیں بن جاتے، بلکہ ایک استعداد آ جاتی ہے، اسی کا یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اب ان میں استعداد ہے، اگر یہ محنت کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. اب طالب علم حقیقی معنی میں شروع ہوتی ہے. تو اس لیے ایک سلسلہ، ایک رواج ہے ہمارے پاس کہ آخری سبق بالخصوص جو ہے وہ مجمع میں بھی ہو جایا کرے، تاکہ اس کی برکات بھی مل جائے اور امت میں شوق بھی پیدا ہو، اور پھر حدیث شریف جو بیان کی گئی ہے اس کا بھی شوق پیدا ہو جائے. حدیث مبارکہ کے اوپر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے یہ، میں ان شاء اللہ تعالیٰ سے 15-20 منٹ ہو سکتا ہے کہ 15-20 منٹ ہو جائیں، اس سلسلے میں کچھ بات عرض کروں گا حدیث مبارکہ کی، اور دوسرے 10-5 منٹ کے لیے کچھ دوسری ترغیبی بات میں کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے آخر میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ کا، یعنی یہ جو آیت ہے اللہ پاک کی ونضع الموازین القسط، ہم انصاف کے لیے ترازو کو رکھنے والے ہیں، ہم رکھیں گے ترازوؤں کو، ایک ترازو کو نہیں بلکہ بہت سے ترازو، انصاف کے لیے قیامت کے دن. اس سے متعلق یہ باب ہے، اس کا یہ بیان ہے، یعنی حدیث شریف اس آیت سے اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے. حدیث میں جو مضمون آئے گا آپ کو اس سے اس پر روشنی ملے گی. اور اس بات کا یہ باب ہے کہ انا اور یمنا دونوں بھی صحیح ہوتے ہیں، یہ باب لوگوں کو پتہ ہی ہے. اور اس کے مشتقات کے بعد جب یہ لفظ آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، تو باب قول اللہ کے تحت میں کریں گے تو انا بولیں گے آپ، اور درمیان کلام میں جو آتا ہے تو وہ انا آتا ہے، یا علم اور اس کے مشتقات کے بعد. علم اور اس سے مشتقات کا مطلب لفظ علم اور اس سے بنے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے بعد میں جب یہ لفظ آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے. تو انا اعمال بنی آدما بھی صحیح بنتا ہے، انا اعمال بنی آدما بھی صحیح بنتا ہے. وہ انا اعمال بنی آدما و قول ہوں یوزم، اور یہ بیان اس کا ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کی باتیں یہ توڑی جانے والی ہیں. ان کا قول بھی یعنی جتنے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں وہ سب تولے جائیں گے. جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی پہلے تولو پھر بولو، تو یہ ایک طور ہمارے اپنے حساب کا ہوتا ہے کہ بات کا کیا اثر ہوگا، کیا نتیجہ مرتب ہوگا. اور ایک یہ کہ جو بات کہی گئی ہے آخرت کے اعتبار سے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا نتیجہ مرتب ہوگا. اور یہ بتایا گیا ہے اسلام میں کہ ہر انسان کی بات کو تولا جانے والا ہے، ہر بات کو تولا جائے گا، اور جتنے اعمال انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کو بھی تولا جائے گا. اس کا یہ بیان ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل، القسطاس القسطاس قاف کے ضمہ کے ساتھ میں بھی ہے اور قاف کے کسرہ کے ساتھ میں بھی ہے. قسطاس جو ہے اس کے معنی عدل کے آتے ہیں. یہ رومی لفظ ہے، عجمی لفظ ہے، عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. ونضع الموازین القسط جو لفظ آیا ہے القسط، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغوی وضاحت فرما رہے ہیں حضرت مجاہد کی طرف سے، بہت بڑے محافظ اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے القسطاس کا ترجمہ العدل سے کیا ہے. یہ بتا رہے ہیں، رومی لفظ ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی مصدر صادر ہونے کی جگہ، جہاں سے مقسط نکلا ہے وہ قسط ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ، جب اس کو مقسط کا مصدر آپ مانیں گے تو عادل کے معنی ہوں گے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور اسی قسط سے قاسط نکلتا ہے. فہو جائر اے فہو ظالم، تو اس کے معنی ظالم کیوں ہوں گے. عربی میں یہ نزاکت ہے کہ ایک ہی لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ یہ لفظ قسط جو قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے یہ کئی معنی کے لیے ہے، بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جامع الاضداد ہے، دونوں ضد کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. انصاف کے معنی بھی اس میں ہے، ظلم کے معنی بھی اس میں ہے. قسط کے معنی انصاف کے بھی آتے ہیں، قسط کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں. ونضع الموازین القسط، اور ہم موازین کو ترازوؤں کو رکھنے والے ہیں انصاف کے لیے کہ ظلم کے لیے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انصاف کے لیے رکھنے والے ہیں، ظلم کے لیے نہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت کا بات کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو انصاف کے معنی میں ہے، مگر اس میں ایک نزاکت ہے، وہ یہ ہے کہ مقصد کا مصدر، مقصد سے مقصد کا اس کو مصدر مانیں گے، یعنی مقصد سے متعلق ہے بولیں گے اس کو لفظ قسط کو، تب عدل کے معنی ہوتے ہیں. قاصد وہ بھی اس میں فائل کا سرا، مقصد مانے انصاف کرنے والا، قاصد مانے ظلم کرنے والا. تو اور مصدر جہاں جس لفظ سے آگے بنایا جاتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں، اور آگے جس لفظ کو بنایا گیا ہے اس کو مشتق کہتے ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، ضرب زمان، ضرب مکان اور صفت مشبہ، مبالغہ، یہ سب کے سب مشتقات ہیں، اسماء مشتقہ کہتے ہیں. یہ طالبات کے کام کی چیزیں. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مقصد کا مقصد سے ہے یہ، مقصد سے، یعنی یہاں پر قسط جو ہے نا وہ مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے آپ کے لیے گرامر کے اعتبار سے کہ اگر اس کو باب افعال سے استعمال کرو گی، اقصد یقصد و اقصاد، تو یہ باب افعال کا اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا مقصد. اور اگر قصد یقصد سے باب ضرب یضرب سے مجرد میں استعمال کرو گی، مزید میں نہیں، تو پھر وہ قاصد یعنی فاعل کا صیغہ، ضارب ہے، عاقل ہے، شارب ہے، حامد ہے، ویسا یہ قاصد بنے گا. تو قاصد کا اگر مصدر قرار دیتے ہیں قسط کو تو پھر ظالم کے معنی ہے، مقصد کا مصدر قرار دیتے ہیں تو پھر وہ عادل کے معنی میں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مقصد کا مصدر تو اقساط ہے، اقسط یقصد و اقساط اقساطا فہو مقصد، تو کیسے بنائیں گے؟ تو اصل یہ ہے کہ وہ اقساط جو بنا ہے وہ بھی تو قسط سے ہی بنا ہے نا. اصل حروف اصلی جو ہے اس کے مادہ جو ہے وہ قاف سین طا ہی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے. اور یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب قاصد بول رہے ہیں تو عادل کے معنی ہے، اور مقصد بول رہے ہیں یہ مقصد بول رہے ہیں تو عادل کے معنی ہے، قاصد بول رہے ہیں تو ظالم کے معنی ہے، تو کیسے بنتے ہیں. باب افعال کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت سلب ماخذ کی ہے. سلب ماخذ کا مطلب ہے جو مادی معنی ہے اس کی نفی کرنا. شکا زید فاشکیتہ، زید نے شکایت کی، شکا مجرد سے، اشکیتہ میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا. اشکایوش کی اسی کو باب افعال میں آپ لائیں گے تو سلب ماخذ شکوے کے جو معنی ہے اس کی نفی کر دینا ہے اس میں. تو یہاں پر ایسے قصد یقصد کے معنی ظلم کرنے کے ہیں، لیکن جب باب افعال میں اس کو لائیں گے تو سلب ماخذ ہو جائے گی. فائدے کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین جو ہے روزے کے بارے میں جو آیت ہے جس میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ تم کو رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنا ہے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ بجائے روزے کے فدیہ بھی دے سکتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو اس میں مفسرین دو قول اختیار کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ابتدا میں حکم تھا کہ مالدار لوگوں کو بجائے روزہ رکھنے کے فدیے کی اجازت ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا. اور مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا. جو لوگ منسوخ نہیں مانتے اس آیت کو وہ لوگ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، یطیقونہ اے لا یطیقونہ، تو اس واسطے کہ باب افعال سے، اور باب افعال کی خصوصیت سلب ماخذ ہے، تو اطاق یطیقو کے معنی خود ہی جو ہے وہ لا یطیقو کے ہو جاتے ہیں. یہ گرامر کی باریکیاں ہیں. اب جب تک عربی کی ان باریکیوں سے واقف نہیں ہوں گی امت یا عالم واقف نہیں ہوگا، کیسے صحیح ترجمہ مطلب نکالا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی لفظی ترجمے میں جائے گا تو وہ تو بولے گا کہ بھائی یہ مولوی لوگ خامخائی بولتے ہیں، اصل مسئلہ اسلام کا یہی ہے کہ روزہ رکھ لو، اگر پیسے ہیں تو فدیہ دے دو. کچھ عجب نہیں ہے کہ امریکہ والے تھوڑے دن کے بعد نکالیں گے یہ بات. امریکہ میں مفتیوں کی چونکہ کمی نہیں ہے، مفتیوں کی تو کمی ہے، مجتہدین کی کمی نہیں ہے، اشتہار کرنے والے بہت ہیں، لے آئیں گے کبھی کسی نہ کسی دن بعد. اصل قصہ یہی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ مقصد کا مصدر قصہ ہے یہاں پر، قاصد کا نہیں ہے، کیونکہ قاصد کے معنی تو ظالم کے آتے ہیں، مقصد کے معنی عادل کے آتے ہیں. وہ بات سمجھانے کے لیے امام بخاری یہاں کی تفصیل فرما رہے ہیں. وقال مجاہد القسطاس العدل، مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس سے مراد عدل ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوتا ہے. اور القسط جو ہے نا وہ مقصد کا مصدر ہے اور وہ عادل کے معنی دیتا ہے، اور قاصد جو ہوتا ہے یعنی مجرد سے جب اس مفاعل کا بنائیں گے تو وہ جائر کے معنی میں ہوگا، اور جائر ظالم کے معنی میں ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد احمد ابن اشکاب نے، اشکاب اور اشکاب دونوں طریقوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، بیان کیا، اور ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، اور انہوں نے روایت کیا ہے عمارہ ابن قعقاع سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ابو ذرع سے، حافظ ابو ذرع جو مشہور محدث ہیں حافظ حدیث، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی دو باتیں ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کے یہاں بہت ہی محبوب ہیں، اللہ کو بہت ہی پسند ہیں، دو جملے ہیں صرف، خفیفتانی علی اللسان، اور بولنے میں بہت معمولی ہیں، ہلکے ہیں زبان پر، بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، اور ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں. زبان پر ہلکے ہونے، آسانی سے ان دونوں جملوں کو بولے جا سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وزن بھی ہلکا ہے، ویسا نہیں، زبان سے نکلتی ہے ایک بات جو بہت ہلکی لگتی ہے لیکن وزن اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ثقیلتانی فی المیزان، ترازو کے اندر بہت ہی بھاری ہیں. اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور ایک ہے سبحان اللہ العظیم. ان کی تاریخ یہ فضیلت ہے کہ یہ رحمان کو محبوب بھی ہیں، یہ تمہیں پڑھنے میں بہت آسان بھی ہیں کہ چلو بھائی بہت مشقت ہوگی، مصیبت ہوگی، پڑھنے میں دشواری ہوگی، ٹائم نکالنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت آسانی سے اس کا تلفظ کر سکو گے، بول سکو گے. شوق اس لیے دلایا جاتا ہے، فضیلت اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آدمی اس کو اختیار کرے، اس کی عادت بنا لے. اور میں کہ یہ بولنے میں بہت ہلکے پھلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا تمہارے لیے، کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، پکاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، صبح شام کے موقع پر بھی پڑھ سکتے ہو، بس اپنی زبان کو جاری رکھنا ہے. خفی بتانے علی اللسان اور ثقیل اتانی فی المیزان، یہ دونوں کے دونوں بہت ہی ثقیل ہیں، بہت ہی وزنی ہیں ترازو کے اندر، کیونکہ تعمال تولے جائیں گے، جب تولے جائیں گے تو یہ کلمہ بھی تولا جائے گا، تو یہ بہت کم فائدہ نہیں دے گا آپ کو، بلکہ بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے. اور وہ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھانے کا طریق ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سنینہ کیا ہے، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ باریکی میں جاتے ہیں، کیونکہ بہت ذہین تھے یہ اور بہت ہی اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا تھا. اپنے 500,000 حدیثوں میں سے منتخب کر کے یہ مختصر رسالہ انہوں نے مرتب فرمایا ہے. 500,000 حدیثوں میں سے 4,000 سلیکٹ کیے، اس سے اندازہ فرمائیے کہ وہ کتنے ہوشیار اور ذہین آدمی تھے. تو کیوں ایسا کیا انہوں نے کہ شروع میں ایسی ایک حدیث لائے، آخر میں یہ لائے، کتاب کو اس پر کیوں ختم کیا؟ ایسا جاتے ہیں ہم لوگ، سبق جب پڑھاتے ہیں تو خالی ایسا حدیث نہیں پڑھ لیتے، بلکہ باریکیوں میں جاتے ہیں کہ بھائی کیا جوڑ ہے. جو عنوان قائم کیا ہے ترجمۃ الباب کہتے ہیں اس کو، کیا مناسبت ہے اس حدیث کی، جو حدیث لائی گئی ہے اس کی اس عنوان کے ساتھ میں کیا کیا جوڑ ہے. کیونکہ امام بخاری کی عادت جوڑ قائم کرنے میں بہت عجیب ہے، بعض مرتبہ بالکل نظر نہیں آتا، نظر آ رہی ہے تھوڑی سی لیکن بعض جگہوں پہ بالکل نظر نہیں آتی. تو ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ پھر جو حدیث شریف کی تشریح ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ تشریح جو ہے سند کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے، متن کے اعتبار سے الگ. سند کہتے ہیں جن استادوں کا نام درمیان میں آیا ہے ان کے بارے میں تعارف، اور متن کہتے ہیں اصلی بات کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. متن حدیث کا مطلب اصل حدیث، سند حدیث کا مطلب درمیان میں جتنے واسطے ہیں ان سے بحث. یہ احمد ابن اشکاب کون ہے، یہ محمد ابن فضیل کون ہے، یہ عمارہ ابن قحطہ کون ہے، یہ ابو زرعہ کون ہے، یہ ابو ہریرہ کا کیا تعارف ہے رضی اللہ عنہ وارضہ. تو یہ من حیث السند ہوتی ہے. پھر ایک بات ہوتی ہے من حیث المتن، پھر اس کے اندر بھی من حیث الاجزاء الگ ہوتی ہے. ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے جاننا پہچاننا، سبحانہ کیا ہے، سبحان اللہ کے کیا معنی بنتے ہیں، وبحمدہ میں واو کیا کام کرتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ کا جوڑ کیسا ہے، سبحان اللہ العظیم کیا ترکیب ہے اس کی، ترکیب نحوی کیا ہے اس کی، معنی کیسے بنتے ہیں، کمپلیٹ جملہ کیسے ہوگا، کیا معنی کیے جائیں گے اس کے، اس کو کہتے ہیں من حیث الاجزاء. پھر اس کے بعد میں پڑھا جاتا ہے کہ من حیث المجموع کیا ہے. ابھی تو یہ فضیلت والی ایک حدیث ہے، فضائل اعمال کی ایک حدیث ہے، ایک اعتبار سے مسائل والی حدیثوں میں باریکیاں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں اس میں سے نکلتی ہیں، بے شمار باتیں اس میں سے نکلتی ہیں. تو یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے پڑھا جاتا ہے حدیث کو، اور ایسے پڑھایا جاتا ہے حدیث کو، ایسے پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کو، ایسے پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک کو. قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا جو نظام علماء کے پاس ہے وہ بہت تحقیقی ہے، اس لیے ان پر اعتماد کرنا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کچے گولیاں نہیں کھیلتے ہیں وہ، اور خامخواہ اس میں 10-12 سال نہیں لگاتے ہیں پڑھنے میں، اور پڑھانے میں تو زندگیاں کھپا دیتے ہیں. تب جا کے قرآن اور حدیث میں ایک مہارت پیدا ہوتی ہے، ایک ذوق بنتا ہے اس کا، ورنہ تو بیماری ہو جاتی ہے کہ بس اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، ہم خود ہی نکال کے آپ کو بتا دیں گے. کچھ بھی نہیں نکلتا، خود سے نکالنے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے، ان باریکیوں میں جانے سے نکلتا ہے. تو من حیث السند ہے، من حیث المتن ہے. اب امام بخاری جو لکھنے والا ہے اس کے فنی خوبیاں کیا ہیں، کس اعتبار کن کن چیزوں کی رعایت اس نے کی. دیکھو کتنا پیارا انداز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے وحی کے بیان سے کتاب کو شروع کی، پھر نیت کا بیان کیا، پھر اس پوری کتاب میں اعمال کی تفصیلات بیان فرمائیں، اقوال کی تفصیلات بیان فرمائیں، پھر آخر میں ثواب کا بیان کیا کہ وہ تولا جائے گا. آپ کو خود ہی جوڑ سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا ذہین آدمی تھا، کیسے ذہین بزرگ تھے. کیونکہ سارے علوم کی بنیاد وحی ہے، تو وحی سے کتاب شروع کی، اور کوئی کام اخلاص کے بغیر معتبر نہیں ہوتا، تو نیت کی بحث سب سے پہلے لائے. اس کے بعد میں نماز کا بیان ہے، روزے کا ہے، زکات کا ہے، حج کا ہے، نکاح کا ہے، سیرت کا ہے، فلاں 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 جتنے عبادات اور معاشرت اور اخلاق اور معاملات، سارے تفصیلات اس میں ہیں. ظاہر ہے یہ تو جامع ہے، جامع کے اندر تو 8 مضامین ہوا کرتے ہیں، یعنی 8 مضامین سے متعلق حدیثیں ہوتی ہیں، اس کو جامع کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے ان کے پاس جامع. تو پھر اس سے بعد اخیر میں انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ دیکھو جو بھی عمل ہے وہ تولا جائے گا، اور عمل تولا جاتا ہے اخلاص کی بنیاد پر، تو تمہارے پاس اخلاص ہونا ضروری، اور علم کا مدار جو ہے نا وہ وحی پر ہے، لہذا وحی کو انہوں نے سب سے پہلے سمجھایا کہ وحی کیا ہوتی ہے، وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اترا کرتی تھی, وہی کی قسمیں کتنی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سنیع, ان لوگوں کی زبان میں. میں طالبات سے کہوں گا خاص طور پر کہ سنیع بخاری کو سمجھنا, امام بخاری کا یہ طرز کیوں ہوا ہے, کیا اس میں باریکی ہے, اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے, فرق مراتب معلوم ہوتا ہے, اور بے شمار مصلحتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ترجمۃ الباب جو ہے, جن یہ جو ترجمۃ الباب عنوان کو کہتے ہیں, کوشش کروں گا میں کہ ہمارے جو ساتھی سن رہے ہیں وہ بھی پوری اچھی طرح بات کو لے لیں, اس لیے تھوڑا سا ہلکا سے ہلکا اس کو غیر اصطلاحی زبان استعمال کرنے کی کوشش کروں گا, مگر یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ میں پریپیئر ہو کے تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں, ایک متبادل کے طور پر بیٹھ گیا ہوں. سنیع بخاری کا مطلب سمجھ چکے آپ کہ ان کی یہ حرکت کیوں ہوئی ہے, ایسی آخر میں یہ حدیث کیوں لائے, کوئی اور حدیث بھی لا سکتے تھے, وہ سمجھ میں آ گئی کہ اصل رزلٹ کو, نتیجے کو اور ثمرے کو بتانا چاہتے ہیں پورے دین کو اختیار کرنے کے, اعمال اور اقوال کو اختیار کرنے کے. مناسبت کیا ہے؟ تو چونکہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں یہ فرما رہے ہیں کہ میزان میں بہت بھاری ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ میزان قائم ہوگا, عمل تولا جائے گا, قول تولا جائے گا. اس لیے انہوں نے عنوان یہ قائم کیا کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے. گرامر کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھو کہ قولہم جو ہے نا یہ مصدر ہے, واحد ہے, اور اعمال جو ہے یہ جمع ہے. یہ فعل کا تعلق اس کے ظرف کے ساتھ میں کیا گیا ہے. اعمال صادر ہونے کی بہت سی جگہیں ہیں, زبان سے بھی ہے, آنکھ سے بھی ہے, کان سے بھی ہے, ہاتھ سے بھی ہے, پیر سے بھی ہے, دل سے بھی ہے, دماغ سے. اعمال کے صدور کے مواقع اور ضرور الگ الگ ہیں, مکان الگ الگ ہیں, اس لیے اعمال کو جمع کے ساتھ استعمال فرمایا. اور قول کے صادر ہونے کی جگہ صرف زبان ہے, اس لیے اس کو واحد استعمال فرمایا. مگر اس کا متعلق ایک نہیں ہے, زبان سے صادر ہونے والے اقوال تو بہت ہوتے ہیں. تو ہوشیاری یہ کہ امام بخاری ادھر مولانا ادھر جگہ دے دو ہوشیاری یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مصدر استعمال فرمایا. اور آپ کو پتا ہے کہ مصدر واحد, تثنیہ, جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے. قول بولو اور جتنے اقوال ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. یہ امام بخاری کے فن کی بات ہے کہ دونوں چیزوں کی رعایت فرما دی. مصدر کی بھی رعایت کی کہ جہاں سے قول صادر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی ہے یعنی زبان, اس لیے ایک کے لیے ایک بھی لفظ استعمال کر لیا. لیکن اس کے معنی میں یہ رعایت ہے کہ وہ مصدر کے طور پر استعمال فرمایا. مصدر تو واحد کے لیے بھی ہوتا ہے, جمع کے لیے بھی ہوتا ہے, تثنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے, سب کے لیے ہوتا ہے. تثنیہ کے لیے نہیں ہوتا, واحد کے لیے ہوتا ہے, جمع کے لیے ہوتا ہے. تو بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور بنی آدم کا قول یعنی ان کے اقوال وہ بھی تولے جائیں گے. تو تولنے سے تعلق حدیث شریف کا یوں ہے, اس لیے یہ عنوان قائم کیا. اور یہ جو انہوں نے تشریح کی ہے اعمال بنی آدم و قولہم یوزن, لیکن یہ تشریح کس سے متعلق ہے, یعنی اس کا مرکز کا ہے قرآن پاک کے اندر, کیونکہ قرآن پاک ہی اصل تمام علوم کا سب چشمہ ہے اور ماخذ ہے. فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ونضع الموازین القسط, میرے سامنے کھڑی رکھ دو, کہ ہم موازین قسط انصاف کے لیے موازین کو قائم کرنے والے ہیں, رکھنے والے ہیں. قرآن پاک میں یہ جو آیت آئی ہے فلا تظلم نفس شیئا, ونضع الموازین القسط یوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها, کوئی ذرہ رائی کے برابر بھی کسی کی کوئی چیز ہوگی تو ہم حاضر کر دیں گے اس کو. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کیا ہوا اس کتاب کو کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, سب کو اس نے جمع کر لیا ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ لوگوں نے عمل کیے ہیں وہ بالکل موجود پائیں گے, سامنے ہوگا, ان کی ہر عمل موجود ہوگا. اور فلا یظلم ربک احدا, تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا, نہیں کرتا ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ اس کا اصل ماخذ ہے, ماخذ نکلنے کی جگہ, بات کہاں سے نکل رہی ہے. یہ تو قرآن پاک میں کہاں ہے, حدیث مبارکہ میں تو بہت جگہوں پر ہے. ایک حدیث کو امام بخاری نے یہاں پر نقل فرما دیا. اب ہمارے درس میں یہ باریکی میں بھی جاتے ہیں کہ راوی ہیں, ان کے استاد تو بیش ہزاروں ان کے اساتذہ ہیں, ان استادوں کا انتخاب کیوں کیا ان استادوں کی حدیثوں کو, اس میں بھی جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حدیثیں بھی وزن اعمال سے متعلق بہت سی ہیں, اس حدیث کو کیوں انہوں نے منتخب کیا, اس باریکی میں بھی جاتے ہیں. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اپنے اسٹڈی اس کے مطالعے کے ذریعے سے کتاب, یا تو پھر استاد پڑھا دیں تفصیل سے آپ کو مزید, یا پھر آپ کو جس میں پڑھ لیں کہ ان باریکیوں کا کیا مطلب ہے, امام بخاری کی کیا نزاکت ہے اس میں. لفظ قسط چونکہ آ گیا تھا اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قسط کی تفصیل فرما دی, جس کی میں نے وضاحت کر دی. حدیث مبارکہ جو ہے اس حدیث مبارکہ سے متعلق دو چار باتیں عرض کر کے میں اپنی بات یہاں پہ درس کے لیے ان کی ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلموں کو اللہ کا محبوب بتایا, اور دوسری بات ترغیب کے طور پر امت کو یہ بھی, اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتوں بھی شامل ہیں, کہ دیکھو بہت آسان ہے کرنا, بہت آسان ہے. کسی چیز کی آسانی بتانے کے بعد اس پر عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. الدین و یسرن کا مطلب بھی یہی ہے کہ دین آسان ہے, مطلب کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. نہیں بولنا کبھی بھی برادر دس از امریکہ, وی کین ناٹ ڈو دس, یہ امریکہ ہے یہاں ہم نہیں کر, نہیں بولنا. دین و یسرن, دین آسان ہے, کرو گے تو ہو جائے گا. مگر چونکہ ہم ہمارے پاس سمجھ کی کمی ہے, تو ہم دین آسان ہے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں یا جیسا ہم کر سکتے ہیں, ویسا نہیں ہے. جو دین ہے جیسا ہے, اگر آپ اس کو ورک کرنا چاہو, ویسا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, یو کین ڈو. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, وہ معنی میں. ورنہ ظاہر ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا اتنا آسان تو نہیں ہے جتنا بولا گیا کہ دین آسان ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ بھائی 10 بجے روزہ کھول لیں گے, چونکہ حدیث میں بھی یہ ہے کہ دین آسان ہے, زیادہ مشقت میں نہیں جانا چاہیے, پورا روزہ رکھنا پڑے گا. 17 گھنٹوں کا روزہ ہو کہ 16 گھنٹوں کا روزہ ہو یا 8-9 گھنٹوں کا روزہ ہو, حج کوئی آسان کام نہیں ہوتا, 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. چونکہ بظاہر کاموں میں مشقت ہے, تو یہ سمجھ سکتا تھا آدمی کہ بھائی یہ تو بہت مشقت والا کام ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو یہ فرمایا گیا کہ دین یسرن, دین میں آسانی بہت ہے, تم کر کے تو دیکھو, ہماری مدد شامل ہوگی. مگر چونکہ درجے دینے ہیں, جنت دینی ہے, تو محنت تو کرنی پڑے گی. جاب آسان ہوتا ہے, بچہ اسکول کو نہیں جانا جاتا تو کہتے ہیں نہیں اسکول بہت آسان ہے, پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کلاس بہت آسان ہے, یہ سبجیکٹ بہت آسان ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس بات, کرو گے تو ہو جائے گا. ایسے ہی یہاں پر بھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں یہاں سے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں, کبھی بتانے علی اللسان, ترغیب ہے. ہر بھائی کو ہر بہن کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جب حضور ہمیں ایک چیز کی ترغیب دے رہے ہیں تو کرنا ہے بھائی, اور جبکہ وہ اللہ کو پسند ہے. اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ جس سے اللہ کو پسند ہو, محبوب ہو اللہ کے پاس, اس کو زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ اللہ کی محبت اس کو ملے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے, اس کو کوئی چیز پسند ہے تو ضرور وہ چیز لاتا ہے. گفٹ میں آپ کس چیز کو سلیکٹ کرتے ہو اپنے محبوب کے لیے جو اس کو پسند ہے؟ کھانے میں کیا چیز کھلاتے ہو اس کو جو اس کو پسند ہے؟ وہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں آپ کے لیے وہی ڈش بناؤں گی یا بناؤں گا, بنواؤں گا یا منگواؤں گا ہوٹل میں, آرڈر کروں گا جو آپ کو پسند ہے, محبوب کی پسند کی رعایت. تو یہ بتائیے کہ اللہ پاک تو سب کے محبوب ہیں نا, وہ تو خالق ہیں ہمارے, مالک ہیں, رب ہیں, حاکم ہیں. ان کو اگر ایک چیز محبوب ہے تو ایک مسلمان کو تو اس محبوب والے عمل کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ بتایا گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں مجھے آپ کو کہ دیکھو یہ رحمان کو محبوب ہے بہت. دیر ہو جائے گی تو باریکی میں جاؤں گا. تو رحمان کو محبوب ہے, یہ بھی ایک بات ہے کہنے کی خواب. اللہ کو محبوب ہے, قہار کو محبوب ہے, جبار کو محبوب ہے, وہاب کو محبوب ہے, ستار کو محبوب ہے, وہ اللہ پاک ہی ہے ساری ساری, وکیل کو محبوب ہے, حفیظ کو محبوب ہے, صبور کو محبوب ہے, نہیں رحمان کو محبوب ہے. ایک خاص جوڑ ہے, رحم کی درخواست کرتے ہو نا, رحم چاہتے ہو نا, تو وہ رحمان ہے سر. اور رحمان تو ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو, ایسا لفظ ہے یہ کہ خود قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ رحمان کیا ہے, یہ تو کوئی باخبر سے پوچھنا پڑے گا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے میں تو کسی باخبر سے پوچھو کہ رحمان کیا ہے, چونکہ رحمان کے بارے میں واقف نہیں تھے. قالوا عمر رحمان, رحمان کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں سے کبھی کہا ہے اس سے پہلے, جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سنتے رہتے ہیں مجھ سے, بعض لوگوں نے تفسیر لکھی, اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ رحمان رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کہا کہ رحمان جو ہے نا وہ بھی رحم سے ہی ہے, رحیم جو ہے وہ بھی رحم سے ہی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھانا وانا, ہم بولتے ہیں چائے وائے پی لو, کھانا وانا کھا لو. تفسیر میں لکھا ہوا ہے, میں نے خود پڑھا ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ ہی سب تفسیریں پڑھنے لگتے ہیں, انہیں پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. رحمان اللہ کی صفت ہے, رحیم اللہ کی صفت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت. اگر یوں کہیں کہ ایسے جیسے کھانا بانا, تو بانا تو خالی ٹکے کے لیے, کوئی معنی نہیں ہوتے اس کی, پانی وانی میں تو وانی تو ایسے ٹکا ہے خالی, تو صفت خداوندی کو ٹکا بتا دینا دیکھنے میں تو بہت سمپل ہے, لیکن باریکی میں گئے تو کفر ہے. اللہ پاک ابس صفت کے ساتھ میں موصوف ہو سکتا ہے کہ بیکار صفت کے ساتھ, اور تفصیل ہے کہ پاپولر ہے, نام میں نہیں لیتا, جو لوگ پڑھیں گے ان کو پتا ہے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں یہ بات. نہیں جانا ہر تفسیر کے پیچھے نہیں پڑھنا. خالی ٹائٹل بہت اچھا ہے, پرنٹنگ بہت اچھی ہے, اسٹائل بہت اچھا ہے, چرب زبانی بہت ہے, ادبیت کی چاشنی بہت ہے, ارے یہ بہت اچھی لکھی ہے. تو بہت اچھی رائٹنگ کے اندر دوا میں آپ کو زہر لکھ دے تو بہت اچھی دوا ہو گئی, وہ پرسکرپشن جو ہے نا زہر کا کر دیا, رائٹنگ بڑی اچھی ہے, بہترین چکنے پیپر پہ دے دیا تو تھوڑی ہو جائے گا. رحمان بہت عجیب چیز ہے, رحمت ذاتی الگ ہے, رحمت امتنانی الگ ہے, رحمت دنیا الگ ہے, رحمت آخرت الگ ہے, رحمت عامہ الگ ہے, رحمت خاصہ الگ ہے. اسی وجہ سے فرق ہے وہ رحمان اور الرحیم کا. حبیب بتا رہی ہے رحمان جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے, میں یہ بتانا چاہوں. رحمان کا لفظ اپنے خاص معنی میں ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ خاص ہے اللہ کے لیے, کسی کا نام نہیں رکھ سکتے رحمان بول. دوسرے ناموں کے اندر تو یہ بات ہے کہ رکھ سکتے ہیں, شاکر نام رکھ سکتے ہیں, آپ حافظ نام رکھ دے سکتے ہیں, حالانکہ اللہ پاک کے نام ہے, اور دوسرے نام اور رکھ لے سکتے ہیں, لیکن رحمان نہیں رکھ سکتے. اور اس کا مونت نہیں آتا, کوئی شاکر کا شاکر آ جاتا ہے, صابر کا صابر آ جاتا ہے, رحمان کا رحمانہ نہیں آ سکتا. تو کچھ ہے نا اس میں نزاکت, تو وہ کیا نزاکت ہے؟ وہ ساری کائنات میرے دوستو صفت رحمان کی تجلی ہے, رحمت کی وجہ سے کائنات کا ظہور ہوا ہے, ورنہ ان کو ضرورت کیا پڑی تھی بھائی. خالق بلا حاجت, وہ خالق میں بغیر کسی حاجت کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی کام رکا ہوا تھا ایسا تھوڑی ہے. رحمت کا فیضان ہے یہ. حبیب بتا رہی ہے رحمان وہ جو نعمتوں کا فیضان دینے والا ہے, دنیا کا بھی, آخرت کا بھی, مادیات کا بھی, روحانیت کا بھی, عمومی بھی, خصوصی بھی, اس کو بہت پسند ہے. دیکھو یہ بات, اور جو کر لو گے تم تو ثواب بہت ملنے والا ہے, کیونکہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس میں طاقت بہت کم, دیکھنے کے اعتبار سے تھکتا نہیں آدمی, خود اس کو اللہ نے بغیر ہڈی کی بنایا ہے, اور صبح سے شام تک چلتی رہتی ہے. جن منہ صغیر ہوں وجور منہ کبیر, جسامت اس کی بہت چھوٹی ہے لیکن کام اس کا چھوٹا نہیں ہوتا. قاضی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, قاضی صاحب سے کہہ رہے ہیں آپ, قاضی صاحب نے یا ان کے وکیل نے قاضی صاحب کے سامنے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنے مہر کے بدلے میں ان گواہوں کے سامنے آپ کے نکاح میں دیا, کیا آپ نے قبول کیا؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے قبول کیا. کتنے سیکنڈ لگے میں نے قبول کیا بولنے میں؟ کتنی محنت لگی؟ لیکن آپ کو بتایا کہ اس چھوٹے سے جملے نے کتنا بھاری کام کیا, کیسی مصیبت گلے میں پڑ گئی, زندگی چھوڑانا ہوگی بات مشکل ہوگی. لڑکی کہتی ہے کہ میں نے نکاح میں دے دیا, اس کے ولی کہتے ہیں یا اس کے وکیل کہتے ہیں, ایک جملہ ہی تو ہے جو اس نے وکالت میں کہا ہے آپ کی طرف سے. کتنی بھاری ذمہ داری آ گئی, کیسے حرام چیز حلال ہو گئی, کیسے حرام تعلقات حلال ہو گئے, کیسے ذمہ داریاں سر پہ آ کے پڑ گئی. میں نے تو صرف قبول کیا کہا تھا, میں نے تو کوئی کھانے کی ذمہ داری نہیں لی تھی, پہننے کی ذمہ داری نہیں لی تھی, رکھنے کی ذمہ داری نہیں لی تھی, اخلاق سے رہنے کی ذمہ داری نہیں لی تھی. تمہیں پکنک کراؤں گا, گھماؤں گا, پیرنٹس کے پاس لے جاؤں گا, لاؤں گا, گفٹ دلاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ سب میں نے تو اس قدر کی کوئی بات کہی نہیں تھی. اس میں کیا کرو گے آپ؟ کہہ سکتا کوئی بندہ ایسا؟ لڑائی ہو گئی خدا نخواستہ, عذاب آ خدا نخواستہ, زبان سے طلاق کا لفظ نکل گیا. ایک لفظ ہی تو ہے جو نکلتا ہے, کیا اثر رکھتا ہے؟ 25 سال 50 سال محنت کر کے آپ نے پیسے کمائے, پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ کوئی چیز خرید لوں, دکان پہ گئے, انہوں نے کہا کہ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا میں نے خرید لیا, اس نے کہا میں نے بیچ دیا, ہو گئی بات. آپ کے 1 ملین 2 ملین جتنے آپ نے جمع کیے تھے اس کے ہو گئے ایک جملے میں, اور اس کی وہ چیز آپ کی ہو گئی. دنیا میں اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں, آخرت میں کیسے نہیں ہوں گے آپ اندازہ فرمائیں. ایک آدمی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, 70 سال کے پاپ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, ما قبل کے سارے گناہ, کیسی کیسی بدتمیزیاں کی ہو, بےہودگی کی ہو, مرڈر کیا ہو, رسول کے چچا کو, نبی کے چچا کو اور ان کے خاندان والوں کو ذبح کیا ہو, ان کے آنکھ ناک کاٹے ہوں, سب صاف. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کچھ باقی نہیں. کیسی بات ہے؟ تو یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والی چیز دیکھنے میں بہت معمولی ہوتی ہے, حقیقت میں نہیں. جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, ایسے ہی یہ ہے. جو یہاں اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ میزان میں بہت بھاری ہیں. یہاں کتنے بھاری ہیں نہیں بتایا گیا, دوسری حدیثوں میں بتایا گیا کتنے بھاری ہیں. سبحان اللہ نصف المیزان, حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ ایک ایسی بات ہے کہ آدھا میزان بھر جاتا ہے. والحمد للہ تملؤہ او قال تملؤ ما بین السماء والارض, الحمد للہ بھر دیتا ہے اس ترازو کو, اس ترازو کو بھر دیتا ہے. یا فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے, آسمان و زمین کا پورا خلا سبحان اللہ الحمد للہ سے ثواب سے بھر جاتا ہے. اندازہ ہے کتنے بات ہوں گے. اور سبحان اللہ وہ بھی حمدی ہی, یہ سبحان اللہ الحمد للہ کو ملا کر بنایا گیا ہے. یہ ایک کلمہ جو ہے سبحان اللہ وہ بھی حمدی ہی, سبحان اللہ اور الحمد للہ کے شامل ہے. اور سبحان اللہ العظیم یہ مستقل ہے, اس میں صرف تقدیس کا بیان ہے, اس میں تقدیس بھی ہے اور تحمید بھی ہے. اس میں صرف ایک منفی پہلو کا بیان ہے اور اس میں منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کا بیان ہے. تھوڑی سی وضاحت صوفیانہ کلام کی لائن سے عرض کر دوں, میں خود تو صوفی نہیں ہوں لیکن صوفی کا بیٹا ہوں. اپنے والد صاحب سے میں نے بہت سنے ہوئے باتیں, میں نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پر 3.5 گھنٹے بیان سنا تھا, جس میں کوئی زائد بات نہیں, کوئی فضول بات نہیں تھی, کوئی زائد بات نہیں تھی. وہ علوم کا دریا تھا, میں کیا بتاؤں آپ سے. جب سمجھ میں آیا کہ یہ نصف المیزان کیوں ہے, جب سمجھ میں آیا کہ یہ تملؤہ ما بین السماء والارض کیوں ہے, یہ اور فرمایا تھا کہ پورا دین اس جملے کے اندر ہے. یہ فرمایا پورا قرآن اور حدیث اس جملے کے اندر ہے, سمجھنے والے کے لیے بات فرمایا. اب وہ کیا ہے وقت چاہتا ہے لیکن اشارہ تو کر ہی دوں. اصل بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے تمام عیوب کی نفی کرنی ہے. عیب کوئی اللہ کے اندر نہیں ہے, اور اللہ کی ذات میں کی طرف جس چیز کو منسوب کرنا عیب ہے اس سے ان کو پاک قرار دینا ہے. ایک انسانوں کی ذاتوں کا عیب ہونا اور کمال ہونا الگ ہوتا ہے, اللہ کی ذات کا کمال اور عیب الگ ہوتا ہے. انسان کے پاس اگر بیٹا نہیں ہے, لاولت ہے, تو وہ عیب ہے اس کے پاس, لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی بیٹا ثابت کر دے, ان کے پاس عیب بیٹا نہ ہونا کمال ہے, بیٹا ہونا عیب ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑی گالی ہے وہ اللہ کو بیٹا بولنے کی. اتنی بڑی رشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ یشتمنی, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک شکایت کر رہے ہیں انسانوں سے کہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے اور اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے گالی دے. یشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ یشتمنی فاما شتمہ ایایا, اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ فقوله اتخذ اللہ ولدا, اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا, اللہ کا بیٹا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, آسمان نے جب یہ سنا انسانوں کی زبانوں سے کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے, تو آسمانوں نے کہا کہ پروردگار ہم رہنا نہیں چاہتے اپنی جگہ پر, ہمیں ختم کر دیجیے, آسمان پھٹ جانے کے قریب ہے, زمین پھٹ جانے کے قریب ہے, پہاڑ ٹکنا نہیں چاہ رہے ہیں, وہ ریزہ ریزہ ہو جانے کے قریب ہیں. تقاض السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض, زمین پھٹ جانا چاہتی ہے, وہ اپنا جگر نکال لینا چاہتی ہے, وہ زندہ رہنا نہیں چاہتی اپنے حیثیت سے, اور پہاڑ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کھڑے رہیں اور آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی ہو. وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگوں نے رحمان کا بیٹا بنا دیا. بیٹا تو باپ کے مرنے کے بعد کاروبار چلانے کے لیے ہوتا ہے, بیٹا تو عورت سے ہوا کرتا ہے, عورت کا آدمی محتاج ہوتا ہے, اولاد چاہنا حیوانیت کو چاہتا ہے, سیکس کو چاہتا ہے, کیا کیا چیزیں لگ گئی اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ, کتنی بڑی بےبودگی ہو گئی اللہ کی شان میں, اللہ رب العزت کی شان میں. تو اللہ پاک جن چیزوں سے پاک ہوتے ہیں ان کو جاننا ان کی ذات اور شان کے اعتبار سے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے اس پاکی کو ثابت کرنا, سبحان اللہ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. اللہ پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہیں, ان کی ذات میں کوئی شریک نہیں, ان کے صفات میں کوئی شریک نہیں, ان کے افعال میں کوئی شریک نہیں, ان کے آثار میں کوئی شریک نہیں. اللہ پاک شریک سے پاک ہیں, اللہ پاک اللہ پاک مادے سے پاک ہیں، اللہ پاک حدود اور لمٹ سے پاک ہیں، اللہ پاک زمان و مکان کی قید سے پاک ہیں، اللہ پاک شکل اور صورت سے پاک ہیں. جتنی شکلیں ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، شکل بنتی ہے لمٹ سے. آپ سفید دیوار کے اوپر لکیر کھینچیں، گھوڑے کی ٹائپ کی لکیر کھینچیں گے تو گھوڑا نمودار ہو جائے گا، تو شکل سے ہی گھوڑا نمودار ہوا نا. انسان کی آپ لکیر کھینچ دیں انسان کے شیپ کی تو انسان نمودار ہو جائے گا پردے پہ. تو لمٹ اور لکیروں سے ہی تو ایک شکل آتی ہے نا. شکل کے اندر، صورت کے اندر لمیٹیشن ہے. ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام، مالی صاحب کا شعر ہے. ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. صورت غیر اللہ، سورج ہے سورج اللہ نہیں، چاند ہے چاند اللہ نہیں، آسمان و زمین اللہ نہیں، کوئی شکل و صورت والی اللہ نہیں ہوتی، اللہ نہیں. مگر عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز کے پاس شکل ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس شکل سے جو چیزیں، جو خصوصیات نمودار ہیں وہ اللہ کے ہیں، ظاہر کیے ہوئے ہیں. اس لیے سورج کی شکل و صورت بھی اور سورج کی صفات بھی اللہ کی ہیں، اس لیے الحمدللہ ہے. پہلے سبحان اللہ ہے، پھر الحمدللہ ہے، اور اتنا اس میں قریبی جوڑ ہے کہ جملہ الگ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ ہی وبحمدہ، واو مانا ماں ہے، اللہ پاک ہے، لیکن حمد اللہ کے لیے ہی ہے، کیونکہ ہم سورج کو نہیں ہو سکتے، ہم آسمان کو نہیں ہو سکتی، ہم پہاڑوں کو نہیں ہو سکتی، ہم دریاؤں کو نہیں ہو سکتی، ہم ہواؤں کو نہیں ہو سکتی، ہم انسانوں کو نہیں ہو سکتی، ہم حسن و جمال والوں کو نہیں ہو سکتی، فن و کمال والوں کو نہیں ہو سکتی، دماغ والوں کو نہیں ہو سکتی، سائنسدانوں کو نہیں، حمد نہیں ہو سکتی. حمد کہتے ہیں کمال کو، اور کمال کے مالک اللہ ہے، اور اللہ پاک جہاں سے بھی جو کمال ظاہر کر رہے ہیں وہ اللہ کا کمال ہے. تو اس سے اللہ پاک کی پاکی بھی بیان کرنا کہ اللہ یہ تو نہیں ہے لیکن یہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ یہ نہیں ہے لیکن یہاں جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے. جتنا کمال ہے، جتنا جمال ہے، جتنی حسن و خوبصورتی ہے، جو چیز ظاہر، جتنا اس میں علم ہے، جتنی باریکی ہے، جتنا ڈیزائن ہے، جتنی حکمت ہے، اور جتنے جناب اللہ اس کے اندر خصوصیات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی طرف سے ہیں. تو یہ لکھا ہے صوفیہ نے کہ جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے ایک ایسی فراست سے، ایک ایسی معرفت سے، ایک ایسے ذہن سے کہ جس میں اس کا قلب و دماغ اللہ پاک کی پاکی ایسے تصور کرتا ہو اس کی معرفت کے اعتبار سے کہ جس میں ہر کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ پاک کی پاکی آپ نے بیان کر دی، پوری کائنات کو شامل ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ کو، اللہ کو آپ نے پاک قرار دیا ہے، ایسا پاک اللہ پاک ہے، ایسا پاک اللہ پاک ہے، ایسا سبوح ہے، خالی سبحان سبوح ہے، پاک قرار دیا تو پوری کائنات سے اللہ پاک، اللہ کی پاکی بیان کی، آدھا کام بھی ہو گیا. الحمدللہ جب کہا تو تمام خوبیوں کا مالک اللہ کو قرار دیا تو آدھا کام بھی ہو گیا. سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأه او قال تملأ ما بين السماء والارض. اگر معرفت قلب کے ساتھ، صحیح اللہ پاک کی پہچان کے ساتھ، صحیح عظمت کے دھیان اور استحضار کے ساتھ ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ اور الحمد للہ کہہ دے تو جگہ نہیں ہے آسمان و زمین میں اللہ کی قسم کی کوئی اور چیز رکھی جا سکے، وہ ثواب تو بھر گیا. یہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا. بتاؤ زبان پہ اتنا آسان، ثواب میں اتنا بھاری. ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان الملک القدوس. سارے پرندوں کو روزی ملتی ہے سبحان الملک القدوس کی تسبیح ہے. سارے پرندوں کی اصل تسبیح کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس. اسی سے ان کو روزی دے دی جاتی ہے، ان کا جواب یہ ہے، اسی پہ ان کو یہ سیلری مل جاتی ہے. اتنا عظیم کلمہ ہے یہ. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ پاس ہزاروں آدمی کھاتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ کہہ رہے کہ سبحان الملک القدوس پڑھتا ہوں. جس کو پڑھنا آ گیا اس کے پاس کھانے کی کمی نہیں رہے گی، یہ فرماتے ہیں. سارے پرندوں کو روزی اس سے ملتی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ پاک کو بہت ہی محبوب ہیں، اور یہ دو کلموں سے اللہ پاک ثواب بھی عطا فرمانے والے ہیں، اور یہ تمہارے لیے کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. اس لیے صبح شام اگر سو سو مرتبہ پڑھ لیں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، اور دن میں کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اس کی، ثواب سے بھر جائے گا, کام کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے, انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ذخیرہ ہوگا. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا. گویا خود امام بخاری بھی اللہ پاک کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, اپنی کتاب بھی ختم کر رہے ہیں نا وہ. تو کتاب کے ختم پہ اگر کوئی آدمی اللہ کی تسبیح کرے, اللہ کی پاک کے حمد و بیان کرے, تو جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. مجلس کے آخر کا کفارہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. جو مجلس میں گڑبڑ ہوئی سب صاف ہو جاتی, کلیئرنس سب صاف ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے 23 سال کی مدت میں جو کام دینا تھا دیا, اور سرکار نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا, اور اپنے مشن میں آپ کامیاب ہو گئے, پیغام رسالت کا حق ادا فرما دیا, اللہ پاک نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اپنے رب کی حمد و ثنا کے لیے. تو یہ جو سبح بحمد ربک واستغفر ہے امام بخاری کا سمیع یہ ہے. آپ اس ہوشیاری کو سمجھے امام بخاری کی, کیا فن کے آدمی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خاتمے پر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, امام بخاری کا اپنا مشن پورا ہو گیا بخاری شریف کے لکھنے کا. تو انہوں نے یہ نزاکت اختیار کی کہ اسی حدیث کو نقل کر لیا. تو جب نقل کیا تو پڑھا نہیں ہوگا کیا؟ جب نقل کیا تو پڑھ لیا, اور جن بچوں کو پڑھایا ان کو بھی پڑھا دیا. کیا خوبی ہے, یہ ہیں باریکیاں ہمارے محدثین کے پاس. کون نکال کے بتائے گا ان کو, کون سمجھائے گا ہمارے بچوں بچیوں کو؟ مولوی حضرات کرتے ہیں یہ کام. خیر کچھ اور فنی باریکیاں بھی ہیں, جو موازین میزان کی جمع ہے, اعمال تولے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے, کل قیامت میں اعمال کیسے تولے جائیں گے, جواہر کی صورت میں تولے جائیں گے, کیا آراضی کی صورت میں تولے جائیں گے, یعنی کیا ان کو کچھ شیپ دے دیا جائے گا عملوں کو. یعنی اعمال سے مراد کتاب مکتوبات اعمال ہے, اعمال کا دفتر مراد ہے جس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ ہے, یا خود عمل مراد ہے؟ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. تو میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. تعالیٰ شانہ ہم سب کو بخاری شریف کے فیض سے پوری طرح فیض یاب فرمائے, ہماری بچوں کو بھی اللہ پاک پوری طرح فیض یاب فرمائے. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھائیے بھی, اور اسی طریقے پر ہمارے اپنے بچوں کو بھی اللہ فیض یاب فرمائے, ملک کو فیض یاب فرمائے. درس جو ہے نا میں یہاں پر ختم کرتا ہوں, لیکن ایک دو چار منٹ ایک دوسری بات کچھ کرنے کا بھی ارادہ ہو رہا ہے. ہے ٹائم ہے بھائی, دو چار منٹ ہی ہے. الحمدللہ تعالیٰ میرے بھائیوں 23 بچیاں اس سال فارغ ہو رہی ہیں, ہمارے پاس 23 عالمات تیار ہو گئی. ہم تو بہت خوش ہیں, اور یہ اس وجہ سے ہم خوش نہیں ہیں کہ کوئی بڑا کارنامہ ہو گیا. کوئی کارنامہ نہیں ہے ہمارے پورے ادارے میں. سب سے یعنی اگر کام نہیں کرنے والوں کی نکموں کا اگر مقابلہ ہو تو میں فرسٹ آؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. سب سے زیادہ نمبر مجھے ملیں گے, انعام بھی مجھے ملے گا, فرسٹ ایوارڈ کا مستحق. کام کچھ نہیں کرتے میرے دوست, ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے, بندے سے کیا ہو سکتا ہے, بندہ کر کیا سکتا ہے, اور ہم تو ویسے بھی نکم ہیں. خوشی اس بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن اور حدیث کے پوری طرح پڑھ کے فارغ ہونے والے, پوری تفسیر کے پڑھنے والے, پوری حدیث کے پڑھنے والے, پوری فقہ کے پڑھنے والے, تفصیلی علم کے حاملین. ایک ہوتا ہے ضروری علم اور ایک ہوتا ہے تفصیلی علم. تفصیلی علم اپنے لیے نہیں ہوتا, امت کے لیے ہوتا ہے. عالم کا کورس پرسن کے لیے نہیں ہے, ذات کے لیے نہیں ہے, ایک آدمی کے, وہ پوری امت کی رہبری کے لیے. کہ امت پر یہ فرض ہے کہ خواتین میں مردوں میں کوئی نہ کوئی ایسا اویلیبل رہے کہ جس لائن کی جس کو ضرورت پیش آئے دینی لائن سے رہبری کرنے والا ہو, احتیاط کے ساتھ, تحقیقی علم کے ساتھ, علم علم نہیں, گیس کے ساتھ نہیں, اوپینین کے ساتھ نہیں. وہ تو دین کو غلط کر دینا ہے, برباد کر دینے کے معنی میں آتا ہے. احتیاط کے ساتھ صبح اٹھتے ہی کسی کو وراثت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے, کسی کو طہارت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے, کسی کو انہیریٹنس کا پیش آ رہا, کسی کو طلاق و خلع کا پیش آ رہا, کسی کو نکاح کا پیش آ رہا, کسی کو وضو کا پیش آ رہا, کسی کو نماز کا, کسی کو روزے کا, کسی کو زکات کا, جس کا مسئلہ پیش آ جائے اس کو بتانے والا موجود ہو, اور سمجھ کے بتانے والا ہو, اور سمجھانے کے قابل ہو. اسلام پر اور مسلمانوں پر جو تنقید کی جائے, اعتراض کیا جائے, اس کا جواب دینے والا ہو. ہر زمانے میں اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے, کبھی علمی انداز میں اٹھائی جاتی ہے, کبھی عملی انداز میں اٹھائی جاتی ہے, کبھی حکمت کے ساتھ اور کبھی ظلم و تشدد کے ساتھ. ہمیشہ اسلام کے خلاف کاروائی ہوتی رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف کاروائی ہوتی رہی ہے. علماء کرام کا کام کیا ہے کہ ایسے علماء تیار کیے جائیں کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور کا دفاع کیا جائے, اس کا جواب دیا جائے, اس کی تسلی کی جائے. یہ کام کرنے کے لیے امت میں علماء کا ہونا ضروری ہے. آپ کے اس ملک میں دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ پاک نے کیسا انتظام فرما رہے ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے شکایتوں والوں کے لیے. اور ہم کو ہو سکتا ہے اللہ پاک اس پورے ملک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, ہمارے ان بچوں کو پورے ملک کی خدمت کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, امی تھے, پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے, لیکن بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں اور صاحب روحانیت اور صاحب کشف تھے. اتنے بڑے مرتبے کے اولیاء میں سے تھے کہ جاہل تھے لیکن اگر کوئی, اور نابینا تھے, عجیب بات کیا ہے, نابینا تھے اور ان پڑھ تھے, لیکن اگر کوئی ان کے سامنے قرآن شریف پڑھتا تو بولتے یہ قرآن شریف ہے, کوئی حدیث شریف پڑھتا تو بولتے یہ حدیث شریف ہے, اور اگر کوئی اور دوسری بات پڑھتا عربی میں تو کہتے کہ یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. بہت مرتبہ ان کے زمانے میں موضوع حدیثوں کی جانچ کے لیے ان کے سامنے رکھی گئی بات, موضوع کہتے ہیں ان حدیثوں کو جو کھڑی بھی ہوتی ہیں, وہ چلا دی تھی کچھ لوگوں نے درمیان میں اپنے اغراض کے لیے, لوگ ان کے پاس پہنچے کہ یہ حدیث ہے, کہنے کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہوتی, اور حدیثوں کے بارے میں ان کو پڑھ دیا, مکس کر کے پڑھ دیا, کہ یہ 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 حدیث ہے, یہ 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 حدیث نہیں ہے. ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے طریقہ پہچاننے کا, کیسے پہچان لیتے ہو, ایک تو تم نابینا ہو, دوسرے تمہارے پاس علم نہیں ہے. کہنے لگے اللہ پاک نے وہ روحانیت دی ہے کہ کلام الہی کا نور مجھے دکھتا ہے اور کلام نبوی کا نور مجھے دکھتا ہے, اور دونوں کے نور میں فرق مجھے دکھتا ہے, اور جس کلام میں نہ کلام نبی ہوتا, نہ نور نبی ہوتا اور نہ نور الہی ہوتا, وہ انسانوں کا کلام ہوتا ہے. میں حدیث کو اس طریقے سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ عام بات ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایسے روحانیت والے تھے. انہوں نے ایک بات کہی ہے اپنی کتاب کے اندر, اتنی عجیب بات ہے میں کیا بتاؤں, چونکہ میں کچھ اس کی جھلکیاں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ روحیں جو ہیں پوری زمین کے اوپر جو اترتی ہیں ان کے لشکر اترتے ہیں, انڈیا ہے, پاکستان ہے, ایشیا اپنا ہے, مغرب ہے, ساؤتھ ہے, مشرق مغرب, شمال جنوب, امریکہ, رشیا, چائنا, بلا بلا, جو روحیں جس ملک میں جس جگہ پر آتی ہیں ان کے لشکر آتے ہیں, اور وہ ایک ایک گروپ ہوتا ہے پورا. فرمایا کہ جب جس ملک کے اندر کافروں کی روحیں آنا شروع ہوں گی, آہستہ آہستہ کافر چھا جائیں گے, کیونکہ وہ روح کا سلسلہ چلے گا پورا, وہ لشکر کا سلسلہ چلے گا اور وہ غالب ہو جائیں گے. جس ملک میں مسلمانوں کی روحیں آتی ہیں آہستہ 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 وہ چھا جائیں گے اور وہ غالب ہو جائیں گے, اور جب وہ لشکر ختم ہوتا ہے تو پھر دوسری روحوں, دوسرے لشکر کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ میرے بیک گراؤنڈ کو پورا پڑھ چکے ہیں. حق تعالی شانہ نے اس تکوینی نظام کے تحت اس ملک کے اندر کس طریقے سے آہستہ 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 مسلمانوں کی روحوں کو اتارنا بھی شروع کر دیا آسمان سے, یعنی ہمارے بچے یہاں پیدا ہو رہے, اور لانا بھی شروع کر دیا کہ لوگ جمع ہو رہے, پھر وہ روحانی نظام اور وہ روحانی علم اور وہ فیضان نبوت وہ لوگوں نے آپس میں تقسیم کرنا بھی شروع کر دیا, وراثت نبوی کو لینا بھی شروع کر دیا, نبی کی وراثت بٹنے لگ گئی اور نبی کے وارثین اپنے امانت کو لے کے پہنچ گئے. العلماء ورثت الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, وإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, وہ پیسے بانٹنے کے لیے نہیں آتے ہیں. وإنما ورثت العلم, وہ علم کو, علم الہی کو, علم سماوی کو, علم قرآن کو, علم حدیث کو وہ وراثت میں دیتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر, جو اس کو لے لیتا ہے تو بڑے وافر حصے کو لیتا ہے. اب یہ نبی کی وراثت بٹنے لگ گئی والدین کی طرف سے, اب یہ روحیں جمع ہونا شروع ہو گئی. کتنا لکی چانس ہے ہمارے لیے, کتنا بہترین موقع ہے ہمارے لیے, اس لیے یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی قدر کرنا ہے میرے دوست, ان کی فکر کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو دل جان سے چاہنا ہے, ان کو مورل سپورٹ چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں, ہیزیٹیٹ نہ کریں, حوصلہ توڑے نہیں, حوصلہ چھوٹا نہ کریں. یہ ملا نے, یہ مولوی, یہ قرآن بننے والے پڑھنے والے, یہ عابد بننے والے, یہ عالم بننے والے, یہ عالمہ بننے والی, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, ہم نے کھانے کے لیے پڑھایا نہیں, ہم کھانے کے لیے پڑھتے نہیں, جاب کے لیے دین کا ایک پڑھا پڑھایا نہیں جاتا ہے, یہ جاب کہاں سے ہوگی؟ تو جاب وہاں سے ہوگی جہاں سب کو روزی, کہاں سے ہوگی تو روزی وہاں سے ہوگی جہاں سب کو روزی ملتی ہے. اللہ پاک رزاق ہے, کیسی ترتیب بنائے گا, کیا ترتیب بنائے گا, وہ اللہ کو معلوم ہے. اب تعالیٰ شانو اسی قدرت والے ہیں کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا اس چیز کا. ویل مچھلی کے بچے کو, ویل مچھلی کے بچے کو روزانہ 600 لیٹر دودھ ایک وقت میں چاہیے, پانی کے اندر چاہیے, پلا رہا کہ نہیں پلا رہا, اور ایک کو پلا رہا ہے. خود ویل مچھلی جب کھاتی ہے تو ایک لقمے میں 10,000 مچھلیاں کھاتی ہے, 10,000 آدھا آدھا کلو کی مچھلیاں, پاؤنڈ ایک پاؤنڈ سے زیادہ کی مچھلیاں ایک لقمے میں کھاتی ہے. کیسے سمیٹتا ہے مچھلیوں کو, کیسے پہنچاتا ہے اس کے پاس, کیسے بوجھ جمع ہوتے ہیں مچھلیوں کے, کیسے وہ نکلتی ہے. پھر اب کھلا رہا کہ نہیں کھلا رہا, ایک وقت کھلا رہا, دو وقت کھلا رہا. میرے دوست, میرے بھائی ہو, میرے بہنوں سنو کہ قرآن پاک میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے, دین کے اندر وہ چیز رکھی ہے, ولو انہم آمنوا وتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی پہ آ جائیں تو میں تو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اللہ پاک فرما. اب کیا سمجھتے ہو قرآن حدیث کو کہ یہ کھانا نہیں پہنچا ہے؟ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک زبور کے مولوی کے اندر یہ طاقت آ سکتی ہے کہ وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دے. قال الذي عنده علم من الكتاب, سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون بلقیس کے تخت کو لائے گا, قال عفریت من الجن انا آتی کبھی, ایک جن والا, ایک بڑے جن نے کہا تو میں لے آؤں گا, قبل ان تقوم من مقام, آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے. اس نے اسی درمیان میں ایک اور صاحب بول پڑے, قال الذي عنده علم من الكتاب, اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. مولانا عبید اللہ ترجمہ کرتے تھے, مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں دعوت کی رین کے, بہت سے لوگ ان سے واقف ہوں گے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زبور کے مولوی نے کہا, تو یہ کتاب سے مراد زبور ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی پاس زبور کا قصہ ہے, ان کے ابا داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی. اللہ کے عندہ علم من الکتاب سے زبور کا مولوی مراد ہے. ایک زبور کے مولوی نے کہا, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا آپ کے پلک سپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی, جیسے ہی پلک جھپکنے سے پہلے جب کہا تو بھی ٹائم نہ تھا, کہا تخت کو حاضر کر دیا. جب دیکھا اپنے سامنے, کہنے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے, یہ کیا کیا مجھے عطا فرما دیا. لیبلونی اشکر و مکفر, پروردگار مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں بنتا ہوں. تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر زبور کا ایک مولوی چشم زدن میں ایک پلک جھپکنے کے اندر تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے, تو کیا خیال ہے تمہارا کہ قرآن کا مولوی 2 روٹیاں نہیں سیکھ سکتا؟ اس کی روزی کہاں جائے گی؟ بغیر کھائے کے آدمی مر بھی سکتا ہے اپنے مقدر کی روزی کو, اپنے مقدر کی روزی کو کھائے بغیر کیا کوئی مر سکتا ہے؟ کسی مسلمان کا یہ یقین ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان ڈراتا ہے اور کچھ نہیں ہے چکر. اس لیے بھروسہ کیجئے, اللہ کے ذات عالی بڑی مسبب الاسباب ہیں, ایسے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے, عزت بھی عطا فرماتی ہے, دولت بھی عطا فرماتی ہے, کھانا پینا بھی عطا ہوتا ہے, بہترین دعوتیں, بہترین سواریاں نفع نصیب فرماتا ہے, اور یہ تو صرف شیڈ ہے ان نعمتوں کا جو اس کو آخرت میں ملنے والے ہیں. آخرت میں حافظ کا کیا حال ہوگا, عالم کا کیا حال ہوگا, اللہ پاک اس کی شان دکھائیں گے کہ جن کو لوگ معمولی سمجھتے تھے آج بتا دوں گا کہ ان کا کیا مقام ہے. آج ان کا مقام میرے پاس یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم واجب کر دی جا چکی ہے ان کا حساب کتاب کر کے انگلی کا اشارہ کر دیں گے کہ یہ اور یہ اور یہ, ان کے اشارے پر ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا. ایک عالم دین 70 کی شفاعت کر سکتا ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 700 کی شفاعت کر سکتا ہے. عالم دین سے کہا جائے گا کہ 700 کو سلیکٹ کر لو, تم اگر 700 کو سلیکٹ کر لو گے تو ان سب کو ہم معاف کر دیں گے. تو جس کی سفارش پر یہ ہوگا خود اس کے ساتھ کیا سلوک اللہ پاک کا ہوگا؟ جس جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں ان کے پیرنٹس کو کیسی عزت دی جائے گی, کیا ان کو عزت افزائی کی جائے گی؟ ایک ایسے مجمع میں اولین اور آخرین جمع ہیں, دوست بھی دشمن بھی, اپنے بھی پرائے بھی, اپنے زمانے کے لوگ بھی, دوسرے زمانوں کے لوگ بھی, ماضی کے اور مستقبل کے. اور میرے دوستوں میں کیا بتاؤں آپ کو, تھوڑا سا غور کرو آپ, کون کون ہوگا وہاں پہ؟ سارے لوگ ہوں گے, سارے انبیاء ہوں گے, سارے شہداء ہوں گے, سارے صلحاء ہوں گے, سارے اولیاء ہوں گے, اور آخر میں امام الانبیاء, آقائے نامدار, تاجدار مدینہ,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوں گے، حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور عزت میں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اس تاج کی روشنی کو سورج سے زیادہ بتایا گیا ہے کہ سورج کو بھی مان کر دینے والی روشنی ہوگی۔ فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا، خود اس کے ساتھ اللہ پاک کی عزت افزائی کا معاملہ کریں گے۔ قرآن کا علم معمولی علم نہیں ہوتا، حدیث کا علم معمولی نہیں ہوتا، قرآن یاد کرنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اس ملک میں اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی نسلوں میں ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے دینی علوم کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، اپنے بچوں کو پڑھوایا جائے، ان کا مستقبل سنوارا جائے۔ ہم تو ہمارے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ کبھی کسی مولوی سے یہ بھی تو پوچھ لیا ہوتا کہ مستقبل کہتے کس کو ہیں، فیوچر کہتے کس کو ہیں، یہ بھی تو پوچھ لیا ہوتا۔ فیوچر کہتے ہیں مرنے کے بعد کے ٹائم کو، مرنے تک کا جو ٹائم ہے وہ حال ہے، وہ آج ہے، اور کل شروع ہوگا مرنے کے بعد سے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں کل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ آج ہے، اس کا مطلب دنیا کی زندگی آج ہے۔ تو جن کو اپنے بچوں کے فیوچر کی کچھ فکر ہے یا اپنے فیوچر کی کچھ فکر ہے، میرے بھائی اس سے مراد کل ہے۔ اور اللہ پاک نے اعلان فرما دیا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، آپ بتا دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور اپنی بیوی بچوں کا نقصان کر لیا قیامت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا بول خسران المبین، سن لو کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ لهم من فوقهم ظلل، ان کے اوپر بھی آپ کے سائے ہوں گے، ان کے نیچے بھی آپ کے سائے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ عبادی فتقون، ہے میرے بندوں ڈر جاؤ۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے میرے بھائی؟ اس لیے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے واسطے دینی علوم کی ضرورت ہے، اور اس کے واسطے دینی انسٹیٹیوٹس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، ان کے اپنے بچوں سے بھی اور پھر اپنے مال کے ذریعے سے بھی۔ اہل علم علم سے خدمت کریں گے، اہل مال مال سے خدمت کریں گے، دونوں ملا کے گاڑی چلائیں گے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کریں، جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ دونوں کا مقصود اللہ کی رضا ہو۔ نہ علم والے کو اپنی جان چاہیے، دنیا طلبی چاہیے، نہ مال والے کو اپنی جان چاہیے، عہدہ چاہیے، بلکہ دونوں مل کر اسلام کی دین کی اس گاڑی کو آگے بڑھانا ہے جس کے دو پہیے ہیں۔ یہ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے جان دیا، علم دیا ہے، علم اپنی، علم والا اپنی علم کی ذمہ داری کو سنبھالے، وہ پوری کرے۔ مال والا اپنے مال کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ اور ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ مال والے سنبھال لیے کہ جو ملینئر ہے، جو بلینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹری کرتے 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 بہت سیٹل ہو گیا ہے، جو انجینئر ہے، انجینئرنگ کرتے 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 بہت سیٹل ہو گیا ہے، پیسے بہت جمع ہوئے، جی نہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ جس حالت میں، جس کنڈیشن میں ہیں، اس میں جو کچھ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس میں سے دین کی نصرت کے لیے، حمایت کے لیے، اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، پھیلانے کے لیے کتنا مال آپ خرچ کرتے ہیں۔ دس دارے کسی کے پاس ہیں تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں دس میں سے کتنا خرچ کر رہا ہوں، سو کسی کے پاس ہیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ سو میں سے میں کتنا خرچ کر رہا ہوں۔ پہلے دن سے لے کے جب سے ایک پینی ہمارے ہاتھ میں آئی ہو، جتنے بھی بچپن میں آئی ہو، آج تک جتنی پینیاں، جتنے کوارٹر، جتنے ڈالر، جتنی کرنسی اپنے اپنے ملکوں کی ملی، اللہ کی دی ہوئی ہے اور آئندہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہوگی۔ اس میں حساب دینا ہوگا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ اللہ پاک اخلاص کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر ساتھی یہ طے کرے کہ مجھے سپورٹ کرنا ہے، چاہے میں دس کا ہوں، چاہے پچاس کا ہوں، چاہے سو کا ہوں، چاہے ہزار کا ہوں، چاہے لاکھ کا ہوں، چاہے کروڑ کا ہوں، مجھے اپنے سے کرنا ہے۔ یہ اپیل کرنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ خود عقل لینے کی چیز ہے، یہ خود سمجھنے کی چیز ہے۔ ان انسٹیٹیوٹس کو سپورٹ کرو میرے بھائی، دوستو بھائی، جتنے بھی چل رہے ہیں احجاب کے، یہ کنفیوژن کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ علماء حق اگر ہوں گے تو صحیح علم پھیلے گا، صحیح دین رہے گا۔ علماء حق نہیں ہوں گے تو صحیح علم نہیں رہے گا، صحیح دین نہیں رہے گا، بربادی آ جائے گی۔ دین کے نام پہ مذہب برباد ہو جائے گا، قرآن حدیث برباد ہو جائیں گے اگر علماء حق نہیں رہیں گے۔ لوگ قرآن کو بھی مسخ کر دیں گے، اس کے اندر تحریف کر دیں گے، حدیث مبارکہ کو بھی تحریف کر دیں گے۔ آپ کو نام لیتے رہیں گے قرآن کا، آپ کے سامنے نام لیتے رہیں گے حدیث کا، لیکن وہ قرآن نہیں ہوتا جو اللہ نے نازل کیا، وہ حدیث نہیں ہوگی جو اللہ نے نازل کیا، وہ دین نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، حضرت صحابہ نے جس کی پریکٹس کی، جس کو منتقل کیا، اس دین کا نام دین ہے، اس دین کا نام قرآن ہے، اس دین کا نام حدیث ہے، اس مذہب کا نام فقہ ہے. وہ چیز اصل ہے، اس اصلی چیز کو سامنے لانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. یہ انسٹیٹیوٹ انجام دیتے ہیں تاکہ ڈیٹیل میں آدمی کو ایک بات معلوم ہو، کسی قسم کا کنفیوژن اور اشتباہ یہ باقی نہ رہے. یہ ادارے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں چھوٹی موٹی. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کا سپورٹ کرو. یہ ادارہ رحمت عالم فاؤنڈیشن، جس کے آپ دارالعلوم شکاگو کے جلسے میں تشریف فرما ہے، یہاں پر ماشاءاللہ 8-10 بچے آپ ہی جس سال ہو رہے ہیں، 23 بچیاں عالمہ ہو رہی ہیں، ایک خدمات کا سلسلہ جاری ہے. اس کے لیے تعاون کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. آپ اپنے طور پر تعاون فرمایا کریں. اس وقت ہمارے سامنے دو شکلیں ہیں تعاون کی. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بلڈنگ ہے وہ پیڈ آف ہو جائے جو خریدی گئی ہے، اس کا ایک اکاؤنٹ ہم نے الگ بنا دیا ہے، اس میں آپ سے جتنا ہو سکتا ہے ڈالیں تاکہ سب امت قطرہ قطرہ دریا شبر بحثیت مجموعی امت اپنے حساب سے اس میں حصہ لے گی، آہستہ آہستہ ادا ہو جائے گا. ایک بہت بڑا برڈن ادارے کے اوپر، ذمہ داروں کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ان کو آپ امت کا پیسہ بھی سیف ہوگا. ورنہ اس کا ظاہر ہے کہ ریٹ دیتے دیتے امت کا پیسہ ہی جائے گا، اور کیا جائے گا. پھر ایفٹ الگ ہوگی، محنت الگ کرنی پڑے گی، سہولت ہو جائے گی کام کرنے والوں. دوسرے یہ کہ جو ہمارے آپریشنل کاسٹ ہیں روزمرہ کے، دینی علوم ہمیشہ سستے ہوتے ہیں. دینی علوم میں پیسے جو پیسوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کام کرنے والا کتنا کما رہا ہے، کتنے سیرے دے رہی ہے، نہیں دیکھا. کام چلے، ہمارے اپنے گزارا اوقات بھی ہو جائے، دین کا کام ہو جائے. اسی وجہ سے کیا ہے، تعلیم بھی سستی ہوتی ہے، فیسز بھی بہت سستے ہوتے ہیں. یہ عالمہ بننے والی عورتیں جو ہیں، جو اس وقت 6 سال سے عالمہ بن گئی، مہینے میں $100 ان کی فیس تھی، ایک مہینے میں $100، ایک دن کے $3. کیا دال کرے گی بتاؤ؟ اس میں سے کتنے دیتے سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب دیتے سمجھتے کیا؟ کتنوں کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے؟ یہ کیسا چلنے والا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں اور اللہ پاک آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، مسلمان کے دل میں ڈالتے ہیں، مسلمان قربانی دیتا ہے. ہماری یہی تو خصوصیت ہے مسلمانوں کی، کہ یہ اپنے بوجھ کو خود ہی لیتے ہیں. ان کو اپنے مذہب کی ذمہ داری کا احساس ہے. اس کا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت کی طرف سے زبردستی وصول کیا جاتا ہو. حکومت اپنے اسکولوں کے لیے آپ سے لیتی ہے، آپ خاموشی سے خوشی خوشی دیتے ہیں، ادارے والے آپ سے کہتے ہیں تو آپ کو برڈن ہوتا ہے. ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے چندہ لینے کے لیے، ہمارے ہمدردوں میں سے ہیں، انہوں نے بٹھایا، کہنے کے کل ہی میرے پاس انوائز آئی ہے، جو ہمارا ٹیکس جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا ٹیکس 10,000 ہے، میڈیم قسم کا گھر ہے ان کا، سفر میں $10,000 سالانہ ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کے 10,000 میں سے 3,000 آپ کے محلے کے پبلک اسکول کو دیے. ایک آدمی کے 10,000 میں سے $3,000 حکومت پبلک اسکول کو دے رہی ہے، جس نے اپنے بچے کو شریک کرنے میں وہ کسی طرح حامی نہیں ہے، انہوں نے شریک نہیں کیا اپنے بچوں کو، وہ نہیں پڑھواتے ہیں وہاں پہ، وہاں دے رہے دم دبا کے دے رہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی تنقید نہیں، دینے ہی پڑتا ہے. جس کام کے لیے آپ کو دینا پڑتا ہے بائی فورس، وہ تو آپ کو خوشگوار لگتا ہے، اور آپ کو بائی چوائس جس کو دینے کے لیے کہا جائے وہ آپ کو ناگوار ہوتا ہے. کہاں چلی گئی عقل تمہاری؟ کدھر ہو تم لوگ؟ ارے یہ اپنا مذہب ہے، یہ اسلام ہے، یہ قربانیوں سے چلتا ہے، اس میں مجاہدہ چاہیے، یہ آپ کا اپنا کام ہے. شریعہ بورڈ والے الگ، آپ الگ نہیں ہیں، رحمت عالم والے الگ، آپ الگ نہیں ہیں. میرا دین ہے، میرا فرض ہے. آپ کی بچی کی شادی میں، آپ کی اپنی گاڑی میں، آپ کے اپنے گھر میں، کیا کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے؟ کوئی آدمی آپ سے پوچھ لے کہ یہ جو شرٹ ہے بڑا قیمتی شرٹ آپ نے خریدا ہے، کون دلایا آپ کو؟ آپ کو غصہ آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ میرا شرٹ ہے، میں خرید کے پہنو. آپ کی بچی کی شادی میں، تمہاری بچی کی شادی میں تم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، کس سے مانگ کے کر رہے ہیں؟ آپ کو ناگوار ہوگا نا کہ بھائی میری بچی کی شادی ہے، میں خرچ کروں گا اور کھائے کے لیے میں نے کمایا ہے. اگر میری بچی کی شادی میں خرچ کر سکتا ہوں، اس کی تقریب میں کر سکتا ہوں، اس کے بسم اللہ میں کر سکتا ہوں، اس کے گریجویشن میں کر سکتا ہوں، اپنے گھر کے لیے کر سکتا ہوں کوئی سیٹ اپ، اپنی گاڑی کے لیے کر سکتا ہوں، اپنے لباس کے لیے کر سکتا ہوں، اپنے دودھ دینے والا بٹن کے لیے میں کر سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، میں اپنے دین کے لیے کچھ نہ کروں؟ ہمارا اپنا فرض ہے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہ ہم کو اپنے دین کو جمانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اشاعت کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، انوائرمنٹ بنانے کے لیے، جنریشنوں کے اندر اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، محنت کرنا پڑے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا کہ یہ میرا فرض ہے. اور جس چیز کا تعلق دین کے پھیلاؤ سے ہوتا ہے اس کو نصرت اللہ کہتے ہیں، اور جس کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں. یاد رکھ لینا اس بات کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی ضروری ہے، اللہ پاک کی بندگی بھی ضروری ہے، اللہ پاک کی نصرت بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتباع کرو اس نور کی جو ان پر اتارا گیا ہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس کے ساتھ فرمایا ونصروہ، اور ان کی نصرت بھی کرنا. علماء نے فرمایا کہ اتباع الگ چیز ہوتی ہے، نصرت الگ چیز ہوتی ہے. دین کی نصرت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دین پھیلتا ہے، اس کا تعبیہ ہوتا ہے، اس کی اشاعت ہوتی ہے، اس کی تبلیغ ہوتی ہے. یہ ہمارے اوپر احکام میں سے ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کا دامِ درمِ سخنِ مدد تعاون فرمائیے، اور اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، چند میٹھے بول بھی بولا کریے، اور دعا فرمائیے اللہ پاک سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس کے آپریشنل کاسٹ کے اندر جو روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس کے بلڈنگ فنڈ کے اندر ضرور حصہ جو آپ سے ہوتا ہے، $5، $10، $20، $100، اپنی خوشی سے اس میں ضرور حصہ آپ لیا کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، بہنوں سے بھی درخواست ہے، اللہ پاک مجھے آپ کو سب کا عمل کی توفیق دے. اور کچھ ہمارے ادارے کی بات نہیں، حضرت مولانا عبداللہ سلیم صاحب دامن برکاتہ یہاں تشریف فرمائیں، اور بھی دوسرے علماء کرام ادارے چلا رہے ہیں اپنے شہر میں، ماشاء اللہ مفتی عظیم صاحب، مفتی منہاس صاحب یہاں تشریف فرمائیں، انہوں نے بھی ادارہ قائم فرمایا، کل مولانا اقبال جلسہ بھی ہے ماشاء اللہ. یہ سب اہل حق کے جو ادارے ہیں اس کا سپورٹ کرنا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ ہمیں ہی کیجیے، ہم کہیں ہمیں بھی دیجیے، آپ ہمارے ساتھ بھی تعاون فرمائیے، اور جہاں جہاں اللہ پاک آپ کو توفیق دے وہ کیجیے. آپ حق تعالی شانہ سب کو اس کے لیے قبول فرما لیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے مولا کریم، اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائیے، ان پڑھنے والوں کو قبول فرمائیے، پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائیے، مدد اور نصرت کرنے والوں کو قبول فرمائیے، تعاون کرنے والوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ، اس کو استحکام نصیب فرمائیے، اس ادارے کو دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اس کے انتظامات کو آسان فرمائیے، اس کے اخراجات کو آسان فرمائیے. اے اللہ، اس کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، وافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو دشمنوں سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو نظر آنے والے، نظر نہیں آنے والے سارے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیے. حاسدوں کی حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے، نظر بد لگنے سے بچائیے، سحر اور آصف سے بچائیے. اے اللہ، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے، خاص طور پر ان پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے. صفات قبولیت کے ساتھ اپنے مبارک دین کی خدمت میں خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. خدمت میں حصہ لینے والا بنائیے. اہل مال کو یا اللہ مال لگانے والا بنائیے. اہل علم کو علم کی محنت صرف کرنے والا بنائیے. اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اور اے اللہ اس کو قبول بھی فرمائیے. اے اللہ، جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. سچی پکی توبہ کرنے والا بنا دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے. اولا ہم اپنی کوتاہیوں کے معترف ہیں. ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکا، نہ کوئی کام ہم سے ہو سکتا ہے. یا اللہ، آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی کے لیے حمد ہے، فی الاولی والآخرہ. اے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، ہمارے عائدہ وقارب کو معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، اور ان خدمات کو قبول فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. ختم بخاری کے اس موقع پر یا اللہ، اے مولا، اس شرط کی وجہ سے ہماری دنیاوی حاجتیں بھی اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے. جتنے بہنیں موجود ہیں، جتنے بھائی موجود ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے. اے اللہ، حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، پریشانیوں سے نجات پر حمد فرمائیے. اے اللہ، جن کی بچیاں شادی کے قابل ہو گئی ان کی بہترین، ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما دیجیے. جن کے بچے شادی کے قابل ہو گئے ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما دیجیے. جو بھی اولاد ہمیں صاحب اولاد بنا دیجیے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے.
اے اللہ گھروں میں پیار محبت الفت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے، رشتوں کے بکھرنے سے بچا لیجئے، قطع رحمی سے بچا لیجئے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ چھوٹوں اور بڑوں کی قدروں کو گھروں میں زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کا ایک ماحول بنا دیجئے، دین پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیے، سارے عالم میں ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیے، بالخصوص اس ملک کے اندر ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ برادران ملک کے ذہنوں سے مسلمانوں کی نفرت کو ختم فرما دیجئے، مسلمانوں کے بارے میں پائی جانے والی بدگمانی کو حسن ظن سے اور عقیدہ سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے امن و امان کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے، ان کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اپنے محبوب کی اس امت پر محبت کی نظر ڈال دیجئے، ناراضگی کو اپنے ختم فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجئے، جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اور مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے، ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتوں کا تکفل فرما دیجئے۔ یا اللہ بر و بحر میں، حرمین میں، خشکی تری میں، جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اور ہماری ان دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شفق قبولیت سے نواز دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، عطا فرمائیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔